الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگ اور عزیزو، گزشتہ منگل کو احسان کے بارے میں چند باتیں بیان کی گئی تھیں. احسان کے معنی یہ بیان کیے گئے تھے اور اس کی ضرورت اور اہمیت بھی بیان کی گئی تھی. آج بھی اسی کے بارے میں مزید کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے. اور احسان کا موضوع اس لیے اختیار کیا ہے کہ ہم میں سے احسان پر عمل کرنے والے شاذ و نادر ہیں. اکثر تو جانتے نہیں کہ احسان کسے کہتے ہیں. اکثر مسلمان جانتے ہی نہیں کہ احسان کسے کہتے ہیں، اور جب جانتے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے. جبکہ احسان پر عمل کرنے کا حکم قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے دیا ہے. اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی اس کا ذکر ہے، خاص طور پر حدیث جبریل میں. تیسرا اہم سوال اور اس کا جواب احسان کے متعلق ہے. جیسے قرآن کریم میں جگہ جگہ نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، ایسے احسان کا بھی حکم ہے. قرآن و حدیث اس کے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان احکام میں سے ہے کہ اکثر مسلمان تو اس کو جانتے ہی نہیں، اور جو کچھ جانتے بھی ہیں تو عمل نہیں، اور جب عمل نہیں تو کچھ نہیں. تو ہماری یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم احسان کو جانتے بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کرتے الا ماشاء اللہ. اسی لیے اس کو اختیار کیا تھا کہ اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے اور اس پر بھی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل واعظ ہے اور وہ حضرت کے خاص مواعظ میں سے ہے اور ہمارے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ظاہر و باطن کے اعمال میں سے جس میں کمی ہو اس کو دور کریں اور جس پر عمل نہ ہو اس پر عمل کریں. اسی غرض سے ہمیں یہاں جمع ہونا چاہیے. تو احسان کے معنی آتے ہیں کسی کام کو اچھی طرح کرنا. خوبصورتی سے کرنا. جب صفت احسان ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر ہماری ہر عبادت خوبصورت اور حسین ہو جائے گی. اور اسی کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جیسے دین سے ہٹ کر دنیاوی امور کے اندر ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو بہت اچھا ہو. گھر ہو تو بہت ہی اچھا ہو, گاڑی ہو تو بہت ہی اچھی ہو, کپڑے ہوں تو بہت ہی اچھے ہوں, ٹوپی ہو تو بہت ہی اچھی ہو, گھڑی ہو تو سب سے اچھی ہو, چشمہ ہو تو سب سے عمدہ ہو. ہم ہر چیز چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھی ہو. اور ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی ہر چیز بہتر سے بہتر, عمدہ سے عمدہ اور اچھی سے اچھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح یہاں بھی اسی جذبے سے عبادت کرنی چاہیے کہ ہماری جو بھی عبادت ہو بہت ہی اچھی ہو, بہت ہی اعلیٰ ہو, بہت ہی عمدہ ہو, بہت ہی خوبصورتی سے ہو. جس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ جس عمل کے اندر سنت طریقہ موجود ہے بس اس کے مطابق کریں. کیونکہ سنت سے بڑھ کر کوئی کامل اور اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا. سنت سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ اور عمدہ طریقہ نہیں ہو سکتا. وضو کے اندر بھی سنت موجود ہے, یعنی وضو کا مسنون طریقہ بھی موجود ہے, بس اس کے مطابق جو وضو ہوگا وہ نہایت ہی عمدہ اور اعلیٰ ہوگا. نماز میں بھی سنت طریقہ موجود ہے, جب بھی نماز پڑھیں بس سنت کے مطابق پڑھیں. سنت کے مطابق جو نماز پڑھی جائے گی وہ سب سے اعلیٰ ہوگی, سب سے عمدہ ہوگی. کھانے میں بھی سنت طریقہ موجود ہے, پینے میں بھی سنت طریقہ موجود ہے, سونے کا بھی مسنون طریقہ موجود ہے, جاگنے کا بھی مسنون طریقہ موجود ہے, لباس کے اندر بھی سنت طریقہ موجود ہے. تو جہاں جہاں سنت طریقہ موجود ہے اس کے مطابق کرنے کا اہتمام کریں, اور جہاں سنت کا طریقہ معلوم نہ ہو یا موجود نہ ہو ہمارے کم علمی کی وجہ سے تو شریعت کا طریقہ موجود ہے. شریعت ہماری ساری زندگی پر حاوی ہے, جس کو حضرات فقہائے کرام نے بھی بیان فرمایا ہے, حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا، لہذا ہمارا کوئی عمل خلاف شرع نہ ہو، ہمارا ہر کام ہر عمل عین شریعت کے مطابق ہو، کاروبار ہے تو وہ بھی شریعت کے مطابق ہو، ملازمت ہے تو وہ بھی شریعت کے مطابق ہو، زراعت ہے تو وہ بھی شریعت کے مطابق ہو، حقوق العباد کی ادائیگی بھی شریعت کے مطابق ہو، میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی بھی عین شریعت کے مطابق ہو، اولاد کے حقوق کی ادائیگی بھی شریعت کے مطابق ہو۔ اب یہ نمونے اور مثالیں کافی ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے، بس ہم یہ تہیا کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی، جس میں ساری عبادتیں بھی آ گئیں، دیگر احکام بھی آ گئے، معاملات بھی آ گئے، معاشرت بھی آ گئی، اخلاق بھی آ گئے، سب میں سنت طریقہ موجود ہے، شریعت کا طریقہ موجود ہے، اور جتنے بھی اللہ پاک نے ہمیں احکام دیے ہیں ان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ احسان کا تعلق باطن سے ہے، احسان کا تعلق دل سے ہے، جیسے نماز ہے، نماز ایک ظاہر ہے کہ نماز کے اندر 6 فرض ہیں، 14 واجب ہیں، 52 سنتیں ہیں، 7 مستحبات ہیں، ان سب کو ایک خاص طریقے سے آدمی ادا کرے یہ نماز کا ظاہر ہے، اور خشوع خضوع سے ادا کرے یہ اس کا باطن ہے۔ احسان کا تعلق نماز کے باطن سے ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھیں اور دل جو ہے نماز کی طرف اپنے اختیار سے لگائیں۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احسان خشوع سے پیدا ہوتا ہے، اگر ہم خشوع خضوع کو صحیح طریقے سے اختیار کر لیں تو وہاں پر صفت احسان بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور خشوع اس کا نام ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے یا دوسری کوئی عبادت کرے تو سکون سے کرے، سکون کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا دھیان نماز کی طرف لگائے، غیر اختیاری طور پر چاہے کتنا ہی ذہن سے ذہن ہٹتا رہے پرواہ نہ کرے، غیر اختیاری طور پر جتنے بھی خیالات آئیں، وساوس آئیں، خطرات آئیں، ان کی پرواہ نہ کرے، اپنے اختیار سے اپنا دھیان نماز کی طرف لگائے، یہ ہے خشوع۔ اور خضوع یہ ہے کہ نماز میں نماز سے ہٹ کر دوسری حرکتیں نہ کرے، نماز میں جب کھڑا ہو تو سکون سے کھڑا ہو، ایسا نہیں جیسے گھوڑا کبھی ایک پاؤں کھڑا کرتا ہے، پاؤں موڑتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو اس کو دیکھ رہا ہے کون آیا، برابر میں کون کھڑا ہے، اسے کپڑے کیسے ہیں اور وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، بھائی تم اپنی نماز پڑھ، دوسروں کیا دیکھ رہا ہے۔ تو خضوع کہتے ہیں اعضاء و جوارح کے اندر سکون کی کیفیت رہے، اور سکون کی کیفیت سنت کے مطابق پڑھنے میں خود بخود آ جاتی ہے۔ خشوع یہ ہے کہ اپنے اختیار سے دھیان اپنا نماز کی طرف لگائے۔ اب اس میں 3 درجے ہیں، اس میں 3 درجے ہیں، ادنا، ایک درمیانہ، ایک اعلی۔ خشوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ نماز کے اندر الفاظ پڑھے جاتے ہیں ان الفاظ کی طرف توجہ رکھے، پوری نماز میں ذکر ہی ذکر ہے، ذکر کے اندر تلاوت بھی آ گئی، ذکر کے اندر دعائے قنوت بھی آ گئی، اس کے اندر تحیات بھی آ گئی، درود شریف بھی آ گیا، تسبیحات بھی آ گئی، تلاوت بھی آ گئی، سبھی کچھ آ گیا، سبحانک اللہم بھی آ گئی، تکبیرات بھی آ گئی۔ تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر جگہ کوئی نہ کوئی ذکر ہے۔ اب اکثر تو یہ ہے کہ ہم بے خیالی میں، بے دھیانی میں یہ سب کچھ پڑھتے ہیں، خشوع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی توجہ دھیان سے ان کی ادائیگی کریں, یعنی اپنے اختیار سے اپنا دھیان ان الفاظ ذکر کی طرف لگائے رکھیں, ہٹے پھر لگا لیں, خود بخود ہٹ جائے پھر لگا لیں, خود بخود ہٹ جائے پھر لگا لیں, بھائی برابر یہ کوشش کرتے رہیں, مشق کرتے رہیں اس کی. ایک درجہ تو یہ ہو گیا. دوسرا درجہ یہ کہ الفاظ و معانی کی طرف توجہ رکھیں, کیونکہ جتنے بھی اذکار ہیں سب کے معنی بھی ہیں, اللہ اکبر کے معنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے, سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ سب سارے عیبوں سے پاک ہیں, الحمدللہ کے معنی تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں, لا الہ الا اللہ کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, سب کے معنی ہے. نماز مترجم عام طور پر بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے ترجمہ کے ساتھ, ہم بھی ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں, کوئی مشکل نہیں. بہرحال دوسرا درجہ یہ کہ ترجمے کی طرف دھیان رکھیں, اپنے اختیار سے اپنا دھیان نماز کے معنی کی طرف رکھیں, قیام کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معنی کی طرف رکھیں, رکوع کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معنی کی طرف دھیان رکھیں, اسی طرح ہر جگہ, تو جو کتنا نماز میں سکون ہوگا, کتنا نماز میں ٹھہراؤ ہوگا, یہی خشوع ہے, یہی احسان ہے. اور ایک اعلیٰ درجہ ہے جس کو احسان کہا ہے حدیث میں, اور وہ خشوع سے وہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہم اس طرح عبادت کریں, یعنی اپنے ذہن میں یہ خیال بٹھا کر اور یہ تصور ذہن میں جمع کر, ذہن میں یہ تصور جمائیں, ذہن میں یہ تصور بٹھائیں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تلاوت کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ذکر کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں میں دعا کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تسبیح پڑھ رہا ہوں. جو بھی عبادت کریں اس میں یہ ذہن میں بٹھائیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں پختہ اور مضبوط کریں کہ اول تا آخر یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کر رہا ہوں. یہ ہیں احسان کے معنی جو حدیث جبریل میں بیان فرمائے, ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تو اللہ تعالیٰ کی بات اس طرح کرے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں, اور یہ ایک حقیقت ہے. اب یہ اگر صفت ہمیں حاصل ہو جائے تو بس احسان حاصل ہو گیا, تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے, مگر ہے تعلق اس کا باطن سے. جب باطن میں یہ بات پیدا ہو جائے تو بس ہمیں خشوع کا بھی اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا, یا دوسرے لفظوں میں کہو کہ احسان بھی ہم کو حاصل ہو گیا, تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے. یہ جو ہمارے اندر خرابی ہے, کمزوری ہے, یا ہمارے اندر یہ بیماری ہے کہ دین کے جتنے بھی کام کریں گے نا بے توجہی سے کریں گے, جلدی جلدی کریں گے, 99% یہ خرابی ہمارے اندر پائی جاتی ہے, 99% یہ خرابی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ جو بھی عبادت کریں گے, جو بھی نیک کام کریں گے جلد بازی کے ساتھ کریں گے, توجہ دھیان سے اور آرام و اطمینان سے کرنے کی عادت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. اور مطلوب یہ دوسری چیز ہے کہ عبادت کم کریں یا زیادہ کریں, ایک تو اطمینان و سکون سے کریں, دوسرے توجہ دھیان سے کریں. اطمینان و سکون سے ادا کریں یہ اس عبادت کے ظاہر سے تعلق رکھتی ہے بات, توجہ دھیان سے کریں اس کا تعلق باطن سے, اور اسی کا تعلق خشوع سے, اسی کا تعلق احسان سے. تو احسان کا تعلق ہمارے باطن سے ہے, ہمارے دل سے ہے, جب دل سے ہے اور باطن سے اور اعمال کے باطن سے, تو اس کی بھی کوشش ہمارے اندر ہونی چاہیے, جس سے یہ مقصد حاصل ہوگا کہ ہماری عبادت بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. عبادت بھی اچھی ہوگی, ذکر بھی اچھا ہوگا, تلاوت بھی اچھی ہوگی, دعا بھی اچھی ہوگی, ساری عبادتیں اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. نائن. اور اس کے لیے ایک مراقبہ ہی بہت مفید ہے جس کو مراقبہ احسان کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ احسان بھی ایک عملی چیز ہے. یہ عملی چیزیں کہنے سننے سے بھی سمجھ میں آتی ہیں اور اہمیت بھی آتی ہے، لیکن فوراً وہ عمل میں نہیں آتی، عمل میں لانے سے آتی ہیں. تو احسان جو ہے یہ ایک باطنی صفت کا نام ہے، اور اس کے لیے بھی مشق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو احسان کا ایک مراقبہ بھی ہے، اور وہ یہی ہے کہ روزانہ 5 منٹ تنہائی میں بیٹھیں، اور تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ تصور کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. بس یہ ادھر ادھر کے خیالات ذہن سے ہٹائیں اور اس خیال کو بار بار تازہ کریں، بار بار اپنے ذہن میں جمائیں اور بٹھائیں کہ میں اللہ جل شانہ کے سامنے ہوں اور اللہ جل شانہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، میرے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں، میری ہر حالت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. بس یہی، بس اتنا ہی کافی ہے. اسی کو بار 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 اپنے ذہن میں سوچتے رہیں، سوچتے رہیں، سوچتے رہیں، سوچتے رہیں. 5 منٹ تک سوچیں بس. اب کوئی مشکل نہیں ہے کام، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ احسان کا جو وصف ہے اس کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے اس کا. تو ایسا 2-4 دن تک تو کچھ محسوس ہوگا نہیں، لیکن جب ایک چلہ گزرے گا تو آپ کو ایک دم اپنے اندر نمایاں تبدیلی محسوس ہوگی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب ہر عبادت میں یہ خیال جمنا آسان ہو جائے گا. جب آپ تسبیح پڑھیں گے تو اب تو تسبیح ہماری زبان پڑتی ہے، دانے سرکتے ہیں اور زبان ہلتی ہے. یہ بھی غنیمت ہے، نہ ہونے سے تو یہ بھی بہتر ہے، نہ ہونے سے تو یہ بھی بہتر ہے. لیکن جب زبان بھی اللہ کا ذکر کرے، دل بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. اب دل کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو الفاظ کی طرف توجہ، یا معنی کی طرف توجہ، یا یہ توجہ ہو کہ اللہ جل شانہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کو ذکر سنا رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کو میں نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری تلاوت سن رہے ہیں. تو سبحان اللہ، اس وقت کیا عجیب و غریب کیفیت ہوگی اور کیا انسان کا حال ہوگا. تو سمجھا جائے کہ ہاں، اس بندے کے اندر احسان کی صفت پیدا ہو گئی یا پیدا ہو رہی ہے. اور جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس احسان کی صفت نماز کے اندر ہے، بس کہ نماز جب پڑھے تو آدمی اس تصور سے پڑھے کہ اللہ جل شانہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب نماز میں ان کو کسی یہ صفت حاصل ہو گئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس صفت احسان ہمیں حاصل ہو گئی. اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے مرشد حضرت عارف قدس اللہ سرہ کے خدمت میں کسی نے یہی عرض کیا کہ حضرت نماز کے اندر تو مجھے صفت احسان حاصل ہو گئی. حضرت نے فرمایا بھائی، گھر میں بھی حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی، یار دوستوں میں بھی حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی، کاروبار میں بھی حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی، ملازمت میں بھی حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی. اب ظاہر ہے وہاں تو ہوئی نہیں، تو ایک جگہ صفت احسان حاصل کرنا کافی نہیں ہے. حدیث شریف میں تو لفظ عبادت ہے، اور عبادت عام ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکات ہو، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، چاہے وہ تسبیح ہو، چاہے وہ دعا. اور گزشتہ منگل کو میں نے عرض کیا تھا عبادت کی بھی 2 قسمیں، ایک بالواسطہ اور ایک بلا واسطہ. نکاح بھی عبادت ہے، بالواسطہ عبادت ہے. کاروبار بھی عبادت ہے، اگر شریعت کے مطابق ہو وہ بالواسطہ عبادت ہے. ہاں، نماز اور ذکر اور تلاوت دعا بلا واسطہ عبادت ہے. دونوں میں صفت احسان چاہیے. اب تو حالت یہ ہے کہ نماز میں بھی ہمیں صفت احسان حاصل نہیں ہے, نہ ذکر کے دوران صفت احسان حاصل ہے. تو بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر, بہت بڑی خامی ہے بھائی. جب ہر جگہ قرآن شریف میں اس کا حکم ہے, جگہ جگہ اس کا حکم ہے, حدیث میں جبریل میں جب اس کا حکم آ گیا تو سمجھو وہ تو سارے دین کا خلاصہ ہے. اس لیے یہ بہت بڑی کمی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. جیسے خشوع خضوع کی کمی ہے, ایسے احسان کی بھی کمی ہے. خشوع خضوع اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو احسان بھی پیدا ہو جائے, کیونکہ احسان خشوع خضوع سے پیدا ہوتا ہے. اس کا طریقہ میں نے عرض کر دیا کہ جب بھی کوئی عبادت کریں اس کے اندر بھی کوشش کریں دھیان لگانے کی. تین درجے میں نے بتائے, کسی نہ کسی درجے کی تو مشق کریں نا. ہم مشق کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے, مشق کریں تو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور مراقبہ میں نے بتا دیا, دوسرا طریقہ یہ مراقبے سے بہت آسانی ہو جائے گی, اور آسانی سے خشوع بھی آ جائے گا, آسانی سے احسان بھی انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا. مگر یہ ذرا سا پابندی کرنی پڑے گی اس کی. وہ ایک دن دو دن کیا اور تین دن چھٹی کر لی, پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے تو خشوع بھی نہیں پیدا ہوتا, تو احسان کہاں سے پیدا ہو جائے گا. یہ بھی ہمارے اندر ایک کمی ہے اور کمزوری اور خامی ہے کہ آج بیان سنا تو دو دن مراقبہ کیا, تیسرے دن چھٹی, اس کے بعد پھر ہفتے بھر غائب, پھر خیال آیا کہ ارے پھر ایک دن کر لیا. تو ایسے گنڈے دار کام نہیں ہوتا. لہذا جو کام کرنا ہے نا, بس سنتے شروع کرنا ہے تو شروع رکھنا ہے. اس کو شروع رکھیں گے تو بس آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اسی کے لیے اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے. کہ اہل اللہ کی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی. سردیوں کے زمانے میں آدمیوں کو ایسی سخت سردی لگ رہی ہو اور وہ جناب بھٹی کے سامنے جا کے بیٹھ جائے تو پسینہ آ جائے گا, اضافی کپڑے بھی اتارنے پڑ جائیں گے. یار گرمی لگ رہی ہے بہت زور, بہت زور کی بھٹی گرم ہے, ایسی گرم ہے کہ پورا کمرہ گرم ہے. جہاں گیس بجلی نہیں ہوتی وہاں لوگ دیسی بھٹیوں سے کمرہ گرم کر لیتے ہیں, اور جب وہاں سے بھٹی کے پاس سے ہٹا پھر جناب سردی لگنی شروع ہو گئی. تھوڑی دیر تو گرم رہا پھر ٹھنڈا ہو گیا, اب اضافی کپڑے بھی جسم پر ڈالنے پڑ گئے. کیسی شاندار مثال ہے جو علماء نے بیان فرمائی ہے کہ نیک صحبت کی مثال بھٹی کی سی ہے کہ بھٹی کے سامنے بیٹھو تو گرم, ہٹو تو پھر ٹھنڈے. بس ایسی نیک صحبت میں جب تک آدمی رہتا ہے تو گرم رہتا ہے, اس گرم رہتے ہوئے کام کر لے تو پھر گرم ہی گرم, اور نہیں تو پھر پہلے کی طرح ٹھنڈا. ایسے ہی ابھی کہ اب تو سن لیا سمجھ لیا اور اہمیت بھی معلوم ہو گئی, اپنی کمی کا احساس بھی ہو گیا, اور پھر جناب شروع بھی کر دیا دو چار دن کر کے پھر ٹھنڈے. یہ جیسے استاد صاحب نے فرمایا تھا بھائی, سن سن کا سن ہو گئے. عام لوگوں کا تقریباً یہی حال ہے, وہ سن ایک ہی بات یا ایک ہی بات مختلف پیرائے میں سنتے رہتے ہیں, وہ سن ہو جاتے ہیں. وہ اچھا یہ تو پہلے بھی سنا تھا ہم نے, یوں کہتے ہیں ہاں یہ تو پہلے بھی سنا تھا. ارے بھائی یہ دیکھو کہ سنا تھا تو عمل میں بھی آیا نہیں آیا, اس کو نہیں دیکھتے. بس یہ تو پہلے بھی سنی, یہ تو سنی ہوئی بات ہے بھائی, یہ تو بہت دفعہ سنی ہے ہم نے, بس یوں کہہ کے ٹال دیتے ہیں اس کو, عمل نہیں کرتے. ارے بھائی سننے سنانے کا مقصد ہے عمل. علم جو ہے وہ عمل کے لیے ہے, علم برائے علم نہیں ہے. علم برائے علم نہیں, علم برائے عمل ہے. برائے عمل ہے تو بس پھر عمل کرو. اب یہ تھوڑی کہ بس ایک دفعہ سے معلوم ہو گیا تو بس اب چھوڑ دو. اسی لیے دوسرا مقولہ بھی یاد رکھنے کا ہے کہ بھائی آخرت کے اندر معلومات پر بخشش نہیں ہوگی, معمولات پر بخشش ہوگی. کتنی زبردست بات ہے کہ آخرت میں معلومات پر بخشش نہیں ہوگی. یعنی جس آدمی کی معلومات تو دین کی بہت ساری ہیں, اس کو معلوم ہے کہ خشوع کسے کہتے ہیں، اسے معلوم ہے کہ خضوع کسے کہتے ہیں، اس کو معلوم ہے احسان کسے کہتے ہیں، اسے معلوم ہے توحید کسے کہتے ہیں، اسے معلوم ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں، سب معلوم ہے، عمل نہیں ہے. تو عمل نہیں ہے تو پھر بخشش نہیں ہوگی اس کی وجہ سے. سارے قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ پاک نے ایمان کے بعد نیک عمل کی قید لگائی ہوئی ہے. سارے قرآن شریف میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، وعلموا الصالحات نہیں ہے. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور وہ دین کی معلومات رکھتے تھے ان کے لیے ایسا 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 کوئی کہیں ذکر نہیں. جہاں بھی ہے وہاں ایمان اور عمل صالح کی قید کے ساتھ جنت کی بشارت اور خوشخبری ہے. معلوم ہو کہ عمل کی ضرورت ہے، لہذا آخرت میں معمولات پوچھے جائیں گے، معلومات نہیں پوچھی جائیں گی. اس لیے ہم جو کچھ سنیں اس کو عمل میں لانے کا اہتمام کریں. تو وہ احسان پیدا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے. دو طریقے ہو گئے، ایک تو نماز، جب عبادت کریں اس میں اپنا دھیان الفاظ کی طرف یا معنی کی طرف یا اس طرف لگائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی بار بار مشق کرتے رہیں، اس کی چاہے ساری زندگی اسی طرح مشق کرتے کرتے گزر جائے، مقصد حاصل ہے. اور یا اور مزید آسانی چاہتے ہیں تو پھر مراقبہ اس کا کریں، کہ مراقبہ کرنے سے بہت زیادہ اور بہت جلدی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور مراقبے کی پابندی اور دیگر اعمال کی پابندی کے لیے نیک صحبت اختیار کریں. جتنا نیک صحبت میں رہیں گے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بغیر کہے آدمی کے اندر پابندی کی تو پابندی اس کو نصیب ہونے لگتی ہے اور پابندی کرنے کی توفیق ہونے لگتی ہے. تو یہ اور پھر اس کے دو درجے ہیں بھائی، احسان کے پھر دو درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہر وقت ہر آدمی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں. ہر وقت یہ تصور آدمی کو رہے، نماز میں ہو تب بھی، نماز میں نہ ہو تب بھی، ذکر کر رہا ہو تب بھی، ذکر نہ کر رہا ہو تب بھی، دکان پر ہو، گھر پر ہو، کہیں بھی ہو. ایک درجہ تو یہ ہے اور یہ مستحب ہے. اور یہ اس شخص کے لیے جو بالکل فارغ ہو، نہ بیوی بچے ہوں، نہ کوئی کاروبار اور ملازمت ہو، بالکل فارغ ہو بالکل، تو اس کے لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو ایسا تصور جمانا کہ ہر وقت اس کو یہ مستحضر رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے لیے بہتر ہے اور افضل ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جو کہ فارغ نہیں ہے، مشغول ہے. اب چاہے دینی مشغولیت ہو یا دنیاوی مشغولیت ہو، دینی مشغولیت مدارس کے اندر ہوتی ہے اور مدارس کے باہر بھی ہوتی ہے، اور دنیاوی مشغولیت تو ساری دنیا میں، اور ہر آدمی تقریباً دنیاوی مشغولیت کے اندر مصروف ہے. فارغ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے لیے احسان کا درجہ یہ ہے کہ عبادت کے دوران تو یہ تصور جمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں. نماز کے اندر بھی، ذکر کے اندر بھی، دعا کے اندر بھی، تلاوت کے اندر بھی، دوسری عبادتوں کے اندر بھی اس بات کو جمائے. لیکن اگر کاروبار کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، دنیا میں کام کر رہا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، تو اگر اس میں یہ تصور نہ ہو تو ضروری نہیں. بس واجب یہ ہے کہ عبادت کے اندر یہ خیال جمائے اور صفت احسان اپنے اندر پیدا کرے. اب بڑی آسانی ہو گئی، بڑی سہولت ہو گئی. بس جو کام عبادت کے نہیں ہیں ان کو کرے تو بس اس کا خیال رکھے کہ شریعت کے مطابق ہو، ناجائز نہ ہو، خلاف شرع نہ ہو. یہ خیال ہو، نیت صحیح ہو، نیت اچھی ہو اور یہ خیال ہو. چاہے اس وقت یہ تصور نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک وقت میں آدمی کی توجہ دو طرف نہیں ہو سکتی، دو طرف ایک دم توجہ نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ میں توجہ ایک ہی طرف ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو بندوں کی طرف نہیں ہوگی، بندوں کی طرف ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوگی. لہذا وہاں واجب ضروری بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے الحمدللہ سہولت اور آسانی بھی ہو گئی کہ جب عبادت کریں تو عبادت کے اندر ہم اپنا یہ خیال جمانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اسے کہتے ہیں احسان. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما، اور ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما. یا اللہ ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما، اور ہم میں صفت احسان پیدا فرما، ہم سب کے اندر صفت احسان پیدا فرما. یا اللہ خشوع خضوع بھی ہم کو عطا فرما، خشوع خضوع بھی عطا فرما، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ شریعت کی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرما، ساری زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی، اعمال بھی سب شریعت کے مطابق ہوں، سنت کے مطابق ہوں، اور خشوع خضوع کے ساتھ ہوں، صفت احسان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صفت احسان پیدا کرنے کا جو طریقے بتائے گئے ہیں، یا اللہ انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کو ان کی تمام بیماریاں، پریشانیاں اور ان کی تکالیف، بھوک و پیاس، علاج معالجے کی کمی کی تکلیف سب دور فرما. یا اللہ ان کی ساری تکلیف دور فرما، اور فلسطین کے مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما، فلسطین کے مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ لبنان کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما، یا اللہ لبنان کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما، اور ان کو بھی کامیابی کامرانی عطا فرما. اسرائیل اور اس کے مددگاروں کو ناکام و نامراد فرما، ناکام و نامراد فرما، نشان عبرت بنائے. یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا، یا اللہ ان کو ملیمیٹ فرما، تباہ فرما، برباد فرما، ہلاک فرما، ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. یا اللہ ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما. جتنے مسلمان خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.